وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، میں صمیم قلب سے شکر گزار ہوں اور ممنون ہوں منتظمین کا، اور ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں، دست بدعا رہتا ہوں کہ پروردگار ان حضرات کو کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ جو بہت سے اچھے کام کر رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تقریباً ہر سال مجھے یہ سعادت بخش دیتے ہیں کہ آپ جیسے ذہین اور فطین اور نیک حضرات سے ملاقات اور گفتگو کا ایک موقع فراہم کر دیتے ہیں. یہ ملاقاتیں، یہ گفتگویں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. مجلس کی اپنی فضا ہوتی ہے، سیمینار کا اپنا مزاج ہوتا ہے. مجلس کی فضا اس سے کہیں زیادہ نورانیت رکھتی ہے، روحانیت رکھتی ہے. لیکن سیمینار اور سمپوزیم یا علمی گفتگو اور علمی ڈائلاگ اور ڈسکشن کا ماحول، یہ بھی ہماری تعلیمی ضرورت ہے، جہاں کھل کر ہم گفتگو کر سکیں، مونولاگ نہ ہو، ایک شخص کی گفتگو نہ ہو. سیمینار کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب گفتگو کریں، سب گفتگو میں حصہ لیں. اس گفتگو کی بڑی برکتیں ہیں. بہرحال، اس مختصر سی تمہید کے بعد میں اصل موضوع کی طرف ملتفت کرنے کی کوشش کروں گا، اپنے آپ کو بھی اور آپ سب حضرات کو بھی. انسانی اقدار اور 21ویں صدی کا منظر نامہ، یہ وہ عنوان بحث ہے جو تقریباً ہر حساس اور باشعور ذہن میں ہر وقت موجود رہتا ہے. یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے، اور یہ موضوع بہت وسیع ہے. جیسا کہ ہمارے برادر مکرم اور دانشمند محترم ڈاکٹر حسین کنانی نے اپنے تعارفی کلمات میں فرمایا، موضوع بہت وسیع ہے. لیکن جہاں انسانی اقدار کی بات آتی ہے، وہاں گفتگو فوراً جڑ جاتی ہے علم اخلاق سے، مورل سائنس یا ایتھکس یا ایتھیکل فلسفی. علم الاخلاق، یہ بحیثیت علم بہت سی درسگاہوں میں نصاب تعلیم میں شامل بھی ہے. اس علم پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں. اس علم کے تعلق سے بھی کئی مکاتب فکر ہیں جو دنیا میں وجود رکھتے ہیں. اور جب آپ ان تمام مکاتب فکر کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ ظاہری سطح پر اتنا اختلاف ہے، اتنا انتشار ہے کہ نقطہ وحدت تک پہنچنا دشوار معلوم ہوگا، مشترک اقدار تک پہنچنا دشوار معلوم ہوگا. لیکن اگر سطح ظاہری سے ذرا سا نیچے اتریں، گہرائی میں اتریں، تجزیہ کریں، تحلیل کریں، تو تجزیے اور تحلیل کے نتیجے میں ان مشترک اقدار تک یقیناً رسائی حاصل ہو جائے گی جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان مشرق کا ہو یا مغرب کا، اور کسی بھی ملک یا کسی بھی ملت یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ ان اقدار سے، ان اقدار کا منکر نہیں ہو سکتا، ان اقدار سے دستبردار نہیں ہو سکتا. وہ مشترک قدریں وجود رکھتی ہیں، ایسا نہیں کہ وجود نہیں رکھتی. ہم اگر مختصر سی گفتگو کریں، دو الفاظ آپ کے سامنے عرض کریں، ایک لفظ ہے خلق اور ایک لفظ ہے خلق. خلق اور خلق، خلق کی جمع ہی ہے اخلاق، علم الاخلاق، اخلاق جمع ہے خلق کی، خلق یا خلق، خلق الانسان، انسان کا اخلاق. ان دونوں میں رشتہ کیا ہے؟ روٹ ورڈ تو ایک ہے، خے لام قاف. ہماری گفتگو میں یہ بحث اکثر آتی ہے اور اس سے آپ میرا خیال ہے مانوس ہو چکے ہوں گے کہ ہم گفتگو شروع کرتے ہیں لفظ کی سطح سے اور پھر معنی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انسانی ذہن کے لیے اور کوئی وسیلہ ہے نہیں، لفظ ہی وسیلہ بنتا ہے معنی تک پہنچنے کے لیے. ہر چند کے معنی کا وجود لفظ پر مقدم ہے. یعنی یہ بحث اگر بہت فلسفیانہ انداز سے آپ آگے بڑھائیں تو وہاں تک پہنچے گی جہاں کارل مارکس کی فلسفی زیر سوال آئے گی، جہاں وہ کہتے ہیں کہ مادہ پہلے ہے یا خیال پہلے ہے. اسی طرح یہ سوال ہے کہ لفظ پہلے ہے یا معنی پہلے ہے. معنی کا وجود مقدم ہے لفظ کے وجود پر یا لفظ کا وجود مقدم ہے معنی کے وجود پر؟ پہلے لفظ خلق ہوا، ہم نے لفظ تخلیق کیا اور اس کے بعد اس کو معنی عطا کیے، یعنی کوئی معنی تھے جس کے لیے لفظ تخلیق کیا گیا؟ یہ بحثیں ہیں، یہ بحثیں لسانیات سے لے کر ادبی تنقیدی نظریات سے لے کر اور فلسفیانہ، خالص فلسفیانہ نظریات تک، یہاں تک کہ اپسٹیمولوجی کے مباحث تک، علم العلم کے مباحث تک یہ جاری و ساری رہتی ہیں. اصطلاحیں بدلتی رہتی ہیں، جوہر بحث میں تسلسل اور تعلق باقی رہتا ہے. تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم لفظ سے بحث شروع کریں، چونکہ اس زمان و مکان میں ہمیں پہلے بدن نظر آتا ہے، روح بعد میں منکشف ہوتی ہے. پہلے انسان کا چہرہ اور جسم نظر آتا ہے، اس کے اخلاق بعد میں سامنے آتے ہیں. اسی طرح لفظ سے ہمارا سابقہ پہلے پڑتا ہے، معنی سے بعد میں سابقہ پڑتا ہے. تو لفظ خلق اور لفظ خلق، یہ دونوں الفاظ روٹ ورڈ کے اعتبار سے ایک ہیں. عربی کا روٹ ورڈ ایک ہے، خے لام قاف. خلق سے مراد ہے یہ ظاہری ڈھانچہ. ہم آج کل کے نوجوانوں کی اصطلاح اگر اختیار کریں تو بہت وسیع بحث کو سمیٹ کے دو لفظوں میں عرض کر سکتے ہیں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گی بات. خلق ہارڈ ویئر ہے اور خلق سافٹ ویئر ہے. یہ جو ڈھانچہ ہے، یہ جو جسم ہے، یہ جو بدن ہے، یہ ہڈی ہے، یہ گوشت ہے، یہ کھال ہے، یہ چہرہ ہے، یہ خد و خال ہے، یہ نمک نقشہ ہے، یہ سب ہے خلق. اور یہ خلق کس نے خلق کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے. اسی طرح اس خلق کو چلانے کے لیے جو خلق ودیعت کیا، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ودیعت کیا. واضح ہے بات. اب جو لوگ خلق خدا میں تبدیلی کی کوششیں کرتے رہتے ہیں وہی خلق انسانی میں بھی تبدیلی اور تغیر کی کوششیں کرتے رہتے ہیں, اور یہ کوشش شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. پہلی قرآن مجید میں آیت ہے, قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ پروردگار میں تیرے بندوں کو یہ بھی حکم دوں گا کہ فَلْيُغَيِّرَنَّ فِي خَلْقِ اللَّهِ, یہ اللہ کے خلق میں تبدیلی لائیں. آیت ہے قرآن مجید. within brackets بات فقہی فروعی مسائل کی نہیں ہے, مگر میں عرض کروں کہ جو لوگ داڑھی شیو کرتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب والا قرآن میں کہاں لکھا ہے داڑھی شیو کرنا حرام ہے, قرآن کی یہ آیت ایک مستحکم دلیل ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ ہم حکم کریں گے کہ یہ خلق کو بدلیں, یعنی اللہ کی دی ہوئی شکل کو, صورت کو, خلق کو بدلیں. اگر کسی کے قدرتی طور پہ داڑھی ہے, مثلا مجھے داڑھی نکلی ہے, اب میں چاہوں کہ یہ شیو کروں, تو یہ تبدیلی ہے خلق خدا میں جو اطاعت امر شیطان ہے. ازرو قرآن اطاعت امر شیطان ہے. اگر آپ ٹھہریں تو میں آیت کا حوالہ آپ کو پورا پیش کر دوں. دیکھیں یہ آیت ہے سورہ مبارکہ النساء کی آیت نمبر 119, سورہ نمبر 4, چوتھا سورہ ہے سورہ النساء اور اس کی آیت نمبر ہے 119. اس میں شیطان کہہ رہا ہے وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. شیطان اللہ سے دو بدو کہہ رہا ہے تیرے بندوں میں سے میں اپنا حصہ لے کے رہوں گا, کیا کروں گا, وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, میں انہیں گمراہ کروں گا, بِالْيَقِينَ گمراہ کروں گا, وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذان الانعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. میں انہیں امر کروں گا, حکم کروں گا, گمراہ کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, ان کی نیتوں میں دخل دوں گا. آخری فقرہ ہے کہ فَلَيُغَيِّرَنَّ خلق اللہ, یا اللہ کی صورت دی ہوئی صورت کو, شکل کو, خلق کو, اس کو بدلیں گے کس کے حکم سے, اللہ کے حکم سے. بہرحال یہ ضمنی بات تھی, میں نے کہا عرض کر دوں کہ بہت سے فقہا اور مجتہدین نے اس آیت اور اس فقرے سے استفادہ کیا ہے کہ داڑھی شیو کرنا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اگر کسی کے فطری طور پہ داڑھی نہیں نکلی, نکلی ہی نہیں, تو وہ حکم نہیں ہے شریعت کا کہ بازار سے جا کے آرٹیفیشل داڑھی لگائے. لیکن اللہ نے کسی کو داڑھی عطا فرمائی ہے تو اسے یہ حکم دیا ہے کہ وہ داڑھی رکھے, شیو نہ کرے. ٹھیک ہے نا؟ کسی بھی امر میں دیکھیں, اب اور اگر فلسفی آپ مجھ سے پوچھیں گے اس میں کون سی بڑی مشکل ہے, کون سی بڑی مصیبت ہے, یہ چند بال اسے شیو کر دینے میں کون سی قیامت آ جائے گی, زمین آسمان ایک ہو جائے گا, آسمان زمین پہ گر پڑے گا, زمین پھٹ پڑے گی, ہوگا کیا؟ کچھ نہیں ہوگا. اتنا ہوگا کہ آپ اللہ کے مقابلے میں شیطان کے ایک حکم پر عمل کرنے کے مجرم ہو جائیں گے. ایک حکم صحیح, مگر کس کے حکم پر عمل کریں گے؟ شیطان کے حکم. راضی ہیں اس پر کہ شیطان کی بندگی کریں؟ نہیں نا. خیر یہ ود ان بریکٹ فقہی مسئلہ تھا، ضمن نرس کر دیا. دیکھیں داڑھی رکھنا اس اعتبار سے واجب ہے کہ شیو کرنا حرام ہے، اور اسی طرح خواتین کے لیے حجاب، حجاب بھی واجب ہے. بے حجابی شیطان کی اطاعت ہے، حجاب رحمان کی اطاعت ہے. کیوں اور کیا اور یہ سب فلسفہ، اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے ہم اللہ کی بندگی کریں یا شیطان کی. بہرحال یہ درمیان میں ایک فقرہ تھا جو میں نے عرض کر دیا، دو بہت مبتلا بہ مسائل. عرض کر رہا تھا میں خلق و خلق کی بات. خلق ہے یہ ظاہری وجود، خلق ہے وہ جو پروردگار نے انسان کو عطا کیا ہے. اب پروردگار نے انسان کو کیا کیا عطا کیا ہے، اور اخلاق کی اور اقدار کی بحثیں قرآن مجید کی روشنی میں اگر کی جائیں تو کہاں سے شروع ہوں گی اور کہاں تک پہنچیں گی؟ قرآن مجید میں مشہور سورہ، دو سورے جو آپ نماز عید میں پڑھتے ہیں، وہی دو سورے اگر سمجھ لیں تو پورا علم اخلاق اور فلسفہ اخلاق اور علوم و اقدار کی بحث مکمل ہو جائے. مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سورے پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، مگر ان میں تفکر اور تدبر سے کام نہیں لیتے. سورہ والشمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. یہ 11 قسمیں ہیں ایک ہی سورے میں. کتنی؟ ایک دونے ایک کے بعد ایک 11 قسمیں ہیں. والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، یہ دو قسمیں ہوئیں. والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے نمودار ہو چلے، تین قسم ہوئی. والنہار اذا جلاها، چار قسم ہوئی. واللیل اذا یغشاها، یہ پانچ قسم ہوئی. والسماء وما بناها، یہ دو قسمیں. والارض وما طحاها، یہ دو قسمیں. ونفس وما سواها، یہ دو قسمیں. 11 قسمیں، 11 قسمیں کھانے کے بعد پروردگار نے کہا فالہمها فجورها وتقواها، ہم نے اس نفس کو الہام کیا ہے فجور کا بھی اور تقوی کا بھی. یعنی ایک سافٹ ویئر ہے، ایک پروگرام ہے جو پہلے سے ودیعت کر دیا گیا ہے. اس خلق میں ایک خلق جو ہے وہ ودیعت کر دیا گیا ہے، اور جتنا پرفیکٹ یہ خلق ہے اتنا ہی پرفیکٹ وہ خلق ہے جو ہمیں ودیعت کیا گیا ہے. بات اشارات ہی میں ہو رہی ہے، ورنہ یہیں پر تجزیہ اور تحلیل کیا جائے. یہاں پر اگر اس خلق و خلق کے رشتے کو سمجھ لیا جائے، بدن کی ساخت اور پھر انسانی نفسیات، تو آپ کو معلوم ہے کہ ذیلی اور ضمنی کتنے علوم اس سے جڑے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ بحث وہاں تک پہنچے گی کہ جہاں روح اور جسم کی ڈوالٹی یا یونٹی کی بحث آتی ہے کہ جسم اور روح دو حقیقتیں ہیں یا ایک ہی حقیقت ہے، ایک حقیقت کے دو رخ ہیں، جسے ملا صدرہ نے نظریہ حرکت جوہریہ کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور وحدت کا نظریہ پیش کیا ہے کہ دراصل وجود ایک ہے، وجود میں کہیں دوئی ڈوالٹی ثنویت نہیں ہے. ایک رخ اگر آپ دیکھیں تو بدن ہے، اور دوسرا رخ دیکھیں تو روح ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ بہت پہلے یہاں اس سیمینار میں بھی غالباً یا جعفری صاحب کے یہاں مجالس میں میں نے نظریہ حرکت جوہریہ پہ گفتگو کی تھی، تو ذہنوں میں صرف تقریب ذہن کے لیے ایک مثال دی تھی کہ آپ اپنے ہر شخص اپنے ہاتھ کو دیکھ لے، یہ ہاتھ کا ایک طرف یہ ذرا رنگ جو ہے گہرا ہوتا ہے، اور باطن کف یا اندر ہتھیلی کا رنگ ہمیشہ ہلکا ہوتا ہے، لطیف ہوتا ہے، یہ رنگ گہرا ہوتا ہے کثیف ہوتا ہے، اور یہ رنگ ہلکا ہوتا ہے لطیف ہوتا ہے. اسی طرح وجود جو ہے، جس وجود کا جو گہرا رنگ ہے وہ مادے کی شکل میں نظر آتا ہے، جو لطیف رنگ ہے کہ وہ روح کی شکل میں اس کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے. ہاتھ تو ایک ہے نا، دو تو نہیں ہے، یہ دو نہیں ہے، ایک وجود ہے. اس کا ظاہر جو ہے وہ گہرا ہے، اور اس کا باطن جو ہے وہ لطیف ہے، ہلکا ہے. تو ظاہر جو ہے یہ وجود جو ہے ہمارا، اس کا ظاہر یہ جسم ہے، یہ بدن ہے، اور اس کا باطن جو ہے وہ روح ہے، نفس ہے. تو ان دونوں میں مکمل طور پر وحدت کا رشتہ ہے، دوئی نہیں ہے، ثنویت نہیں ہے. اب یہاں پر دو گروہ بیٹھ کے سر جوڑ کے اگر جستجو کرنا چاہیں کہ سائنسداں، فزسسٹ، عام ایتھیسٹ، ملحدین یہ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مادہ ہی حقیقت ہے، اور روحانی افراد، مذہبی افراد، دینی فکر رکھنے والے، توحیدی فکر رکھنے والے وہ کہتے ہیں روحی حقیقت ہے. حقیقت دونوں ہیں، ایک حقیقت کے دو چہرے ہیں. کس کو تقدم حاصل ہے اور کس کو تاخر، کون مقدم ہے، کون مؤخر، کون پہلے ہے، کون بعد میں، یہ پھر اسی طرح کی بحث ہے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی کہ لفظ پہلے ہے یا معنی پہلے ہے، مادہ پہلے ہے یا خیال پہلے ہے، انرجی پہلے ہے یا میٹر پہلے ہے، میٹر سے انرجی وجود میں آئی یا انرجی سے میٹر وجود میں آیا. یہ بحثیں جاندار بحثیں ہیں اور اس میں کنفیوژنس کی گنجائش بہت ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے کام لیتا ہے اور ہر ملحد کو فوراً سزا نہیں دیتا ہے. بہرحال اگر یہ سورہ سمجھ لیا جائے، سورہ والشمس ونفس وما سواہا، اس میں بہت سی بحثیں ہیں. ایک بحث یہ ہے کہ جہاں قسمیں کھائیں گی، الشمس الف لام کے ساتھ ہے، القمر الف لام کے ساتھ ہے، اللیل الف لام کے ساتھ ہے، النہار الف لام کے ساتھ ہے، السما الارض سب الف لام کے ساتھ ہے، یعنی سب معرفہ ہے. اور نفس جو ہے وہ نکیرہ ہے. والنفس وما سواہا نہیں کہا، ونفس وما سواہا کہا. یہ بڑی اہم بحثیں ہیں. دیکھیے عربی زبان میں قرآن کی بلاغت، آپ ترتیب دیکھیے، والشمس الف لام ہے نہیں شمس پر، والشمس وضحاها، والقمر الف لام ہے تعریف کا اذا تلاها، والنہار نہار لفظ ہے اس پہ الف لام ہے، والنہار اذا جلاها، واللیل لیل لفظ ہے، لیلون اس پر الف لام آ گیا، اللیل ہو گیا، واللیل اذا یغشاها، والسماء السماء لفظ ہے، سین میم الف حمزہ سما اس پہ الف لام آیا، والسماء وما بناها، والارض ارض ہے لفظ، الف ر باد ارض، والارض یہاں سب پر تو الف لام آیا. تو اس قیاس میں اگر عام انسان کتاب لکھتا، اگر انسان کتاب لکھتا تو پھر ون نفس مواسواہا کہتا، لیکن یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ خالق انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو یہاں اسلوب بدلا ہے آخر میں آ کر، اور ان تمام معرفہ کلمات کے مقابلے میں ایک نکرہ آیا ہے. اور اس تنوین، نکرہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں تنوین ہو، دو زیر دو زبر دو پیش. یہ تنوین کیا ہے؟ دراصل ایک نون ہے جو تلفظ میں آتا ہے لیکن تحریر میں نہیں آتا، اور یہ ایک حرف جو تلفظ میں آتا ہے تحریر میں نہیں آتا، یہ بھی گوناگوں معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی میں اس کے بھی ایک سے زائد معنی ہے، ہر جگہ ایک معنی نہیں ہے تنوین کے، تنوین کے ایک معنی نہیں ہے. کبھی یہی تنوین تحقیر کے لیے آتا ہے، کبھی یہ تنوین تنکیر کے لیے آتا ہے، کبھی یہ تنوین تعظیم کے لیے آتا ہے۔ تعریف کے ساتھ ان تمام چیزوں کا بیان کیا اور پھر تعظیم کے ساتھ نفس کا بیان کیا، اور نفس کہا، صرف نفس، نفس، اور ظاہر ہے کہ اس نفس سے مراد ہے نفس انسانی، نفس انسانی۔ شکر ادا کیجئے کہ ہم لوگ صورت انسان میں ہیں، مقام شکر ہے۔ اس سورے میں کہا گیا کہ ہم نے الہام کیا اس نفس کو، کیا فجور کا اور تقوی کا، یعنی اچھائیوں کا اور برائیوں کا الہام کر دیا۔ براہ راست ہر نفس ملہم من اللہ ہے، اللہ اکبر، شکر بالائے شکر، زندگی بھر سجدہ شکر میں گزار دیجئے کہ آپ کا نفس بھی صاحب الہام ہے۔ آپ میں سے سب صاحب الہام ہیں، صاحب وحی تو نہیں ہیں مگر صاحب الہام ہیں، اللہ اس سورے میں کہہ رہا ہے۔ ڈاکٹر کنانی صاحب الہام ہیں، تمام برادران صاحب، آپ سب، ہر فرد آپ کے نفس کو براہ راست بلا واسطہ حق سبحانہ وتعالی نے الہام کیا ہے۔ کیا الہام کیا ہے؟ اچھائیوں کا بھی اور برائیوں کا بھی شعور عطا کیا ہے، شعور عطا کیا ہے اچھائیوں کا اور برائیوں کا۔ اور ہر شخص اپنے گریبان وجود میں جھانک کر دیکھ لے، اسے شعور اچھائی اور برائی کا حاصل ہے یا حاصل نہیں ہے۔ کوئی روئے زمین پر انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس کوئی نہ کوئی شعور اچھائی کا، نیکی کا، اور کوئی نہ کوئی شعور اس کے پاس برائی کا اور بدی کا نہ ہو۔ اور یہ شعور بنیادی سطح پر مشترک ہے تمام انسانوں میں، اور یہی شعور اقدار انسانی کا سرچشمہ ہے۔ ابھی بہت بحث ہے اسی سورے میں، مگر گریز کر کے دوسرے سورے کی طرف آتے ہیں۔ سورہ اعلیٰ بھی کہا گیا عید میں پڑھو، جب سب لوگ زیادہ سے زیادہ مجمع ہوتا ہے تو انہیں بتاؤ کہ ان کی اہمیت کیا ہے، اللہ اکبر، انہیں بتاؤ ان کی اہمیت کیا ہے۔ عید میں سب سے زیادہ مجمع ہوتا ہے، انہیں بتاؤ کہ ان کی اہمیت کیا ہے، انسانوں کی اہمیت کیا ہے۔ سورہ والشمس پڑھو، سورہ اعلیٰ پڑھو، اعلیٰ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلى الذی خلق فسوى، خلق، لفظ خلق آیا، میں نے کہا خلق اور خلق، الذی خلق فسوى والذی قدر فہدا۔ قدرہ کا لفظ آیا، اسی قدرہ سے اقدار ہے، اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب وہ صرف کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ رہنے دیجئے، چونکہ آپ سب حضرات عربی کے اسکالر نہیں ہیں، لیکن میں روٹ ورڈ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، قاف دال رے، قدرا، ٹھیک ہے نا؟ اقدار میں بنیادی حروف کیا ہیں؟ قاف دال رے، قدر کی جمع ہے اقدار، قدر کی جمع ہے اقدار۔ تو خلق کا تذکرہ آیا، سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کرو اپنے بلند رب کی، اعلی رب کی، اپنے اس رب کی جو اعلی ہے۔ اس ایک سبح میں، اس ایک سبح میں پوری شریعت پوشیدہ ہے، ایک لفظ سبح میں پورا نظام شریعت پوشیدہ ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کرو اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی، اپنے پالنہار کی، اپنی پرورش، اپنے پرورش کرنے والے کی، جو بلند ہے، جس نے کیا کیا، الذی خلق فہدا، جس نے پیدا کیا اور پھر ہدایت دی، خلق فسوا، جس نے خلق کیا اور پھر بنایا، سوا یعنی بنایا، سنوارا، والذی قدر فہدا، اور جس نے مقدر کی قدریں، اور اس کے بعد ہدایت کی تمہیں، پھر وہی ہدایت کی یعنی الہام کیا۔ یہاں ہدا کا لفظ اس لیے آیا، وہاں الہام براہ راست نفس انسانی کو تھا، یہاں ہدا میں دونوں چیزیں شامل ہو گئیں. وہ جو فطرت کی زبان میں، عقل کی زبان میں، تکوین کی زبان میں پروردگار نے براہ راست الہام فرمایا، وہ والی ہدایت بھی شامل ہے اس میں، اور لسان وحی سے، زبان نبوت سے، پیغام رسالت کے ذریعے سے جو ہدایت ظاہری عطا کی وہ بھی اس میں شامل ہے. فہدا، باطنی ہدایت، ظاہری ہدایت، سب شامل ہے. لیکن ہدایت کی کس چیز کی؟ ان دونوں سوروں میں نہ نماز کا تذکرہ ہے، نہ روزے کا تذکرہ ہے، نہ حج کا تذکرہ ہے، نہ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، نہ خمس کا تذکرہ ہے. ان ظاہری رسوم میں عبادات کا تذکرہ نہیں ہے. اسی لیے یہ جملہ میرا بعض ظاہر پرستوں پر گراں گزرے گا، لیکن نوٹ کر لیجئے اور قلم نور سے لوح قلب پر لکھ لیجئے، یہ تمام رسوم عبادات تمہید ہیں دین کی. اصل تمہید اقدار پر مشتمل ہے، اصل دین اقدار پر مشتمل ہے، اقدار انسانی، اقدار اخلاقی. اگر انسان نماز پڑھتا ہے اور بدخلق ہے، تو اس کی بد اخلاقی کے گناہوں کو اس کی نماز بخشوا نہیں سکے گی. میں خود اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ سیمینار کا ماحول خالص اکیڈمک رکھیں، لیکن خود گفتگو کو ممزوج کرتا ہوں، اس لیے کہ ضرورت ہے، ضرورت ہے. اگر صرف جو ماہرین فن ہیں ان کی ٹرمینالوجی میں گفتگو ہو تو یہ گفتگو جو ہے شاید زیادہ مفید نہیں ہوگی، لیکن ہمیں زندگی سے مربوط گفتگو کرنی ہے. یقین کیجئے، اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور بد اخلاق ہے، اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور بد اخلاق ہے، تو یہ نماز اور روزہ اس کے بد اخلاقی کے گناہ کو بخشوا نہیں سکیں گے. یہاں پر کئی باتیں ہیں. بہرحال ایک چھوٹی سی روایت ذکر کر کے آگے بڑھوں، بلکہ دو چھوٹی چھوٹی روایتیں. وہ جو پہلے میں نے بات عرض کی تھی کہ ہر نفس میں نیکی اور بدی کا شعور موجود ہے، اس ضمن میں ایک روایت ہے جو تمام مسلمانوں کی کتابوں میں ہے، سنی اور شیعہ دونوں محدثین نے نقل کیا ہے. ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس نے کہا کہ وہ بس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کچھ سوال کرنے آئے ہو، یہ بتاؤ کہ تم سوال کرو گے یا میں بتاؤں کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو اور اس کا جواب بھی دوں. یہ اعجاز نبوت سے متعلق ہے بحث، یہ اس روایت کا یہ حصہ. دوسرا حصہ کہا یا رسول اللہ بے شک میں سوال لے کے آیا ہوں اور آپ ہی میرا سوال بتائیں، آپ ہی جواب بتائیں. تو حضرت نے فرمایا تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ نیکی کیا ہے، بر کسے کہتے ہیں، بر نیکی کسے کہتے ہیں. کہا خدا کی قسم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، میں یہی سوال لے کے آیا تھا کہ آخر نیکی کسے کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو. رسول خود موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، مدینۃ العلم موجود ہے، رسول خاتم موجود ہے، نبی خاتم موجود ہے، سرچشمہ علم، خزینہ دار علم الہی اور سرچشمہ ہدایت خود ہیں. مگر قرآن مجید میں جو کہا گیا ہے نا، اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہارے نفس میں نیکی اور برائی کا شعور بھر دیا ہے، عطا کیا ہے، الہام کیا ہے. اس پر گویا متنبہ فرما رہے ہیں، ملتفت فرما رہے ہیں، متوجہ فرما رہے ہیں کہ توجہ کرو اپنے دل کی طرف، لوح قلب کو پڑھو، کتاب فطرت کو پڑھو، اپنے ضمیر کو پڑھو، قراءت کرو، پڑھو اس قرآن کو جو تمہارے وجود میں پوشیدہ ہے. استفت، استفت فتوہ لو, کس سے فتوہ لو؟ اپنے دل سے. استفت قلبک, اپنے دل سے پوچھو کہ نیکی کیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری روایت جو اس میرے بیان کے ثبوت میں ہے, اس بات میں ہے کہ نماز بد اخلاقی کے گناہوں سے چھٹکارا نہیں دلا سکے گی, نہ روزہ نہ تلاوت, کچھ نہیں. خلق, اچھا یہاں پر تمہید میں پھر ایک بات, تمہید کیا ضروری بات ہے. ہمارے مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رہے, دن رات ایک کر کے اجتہاد کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں توضیح المسائل کی شکل میں مسائل کا مجموعہ دیتے ہیں. لیکن اس توضیح المسائل میں زیادہ تر احکام, یہ احکام ظاہریہ ہیں. اس توضیح المسائل کو پڑھنے کے بعد طہارت کے احکام, ظاہری طہارت کے احکام, استنجا کے احکام, غسل کے احکام, وضو کے احکام, تیمم کے احکام, مردوں کے احکام, عورتوں کے احکام, نماز کے احکام, روزے کے احکام, حج کے احکام, خمس کے احکام, زکوٰۃ کے احکام, ٹھیک ہے نا, یہ سب احکام. اس کے بعد تھوڑے سے معاملات کے احکام ہوتے ہیں, تجارت کیسے کرو, خرید و فروخت کیسے کرو, وغیرہ وغیرہ. اس پورے مجموعے میں اخلاقیات سے متعلق احکام موجود نہیں ہیں. ہیں نہیں ہیں, جبکہ یہ بھی امر الہی ہے, حکم خداوندی ہے. ابھی میں آپ کے سامنے آیت گزارش کروں گا. سورہ مبارکہ نحل کی ایک آیت ہے, توجہ فرمائیے گا. اور جو نفس کی حیثیت رکھتی ہے, باقی احکام میں ظہور, اب یہ ٹیکنیکل بحث ہے, جو اصول فقہ کے مباحث الفاظ سے واقف ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے ظہور. ظہور یعنی کسی بات سے کوئی بات, کوئی حکم ظاہر ہوتا ہے, کچھ کہنے سے ایک حکم ظاہر ہوتا ہے, اور کہیں اس حکم کو حکم کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے. اظہار اور بیان میں فرق ہے. اگر آپ کی رگ ظرافت پھڑک رہی ہو تو میں مثال ذرا باہر کی دے دوں. سیاسی حضرات کیا کرتے ہیں, بیان دیتے ہیں اور جب اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہتے ہیں میرا یہ مقصد نہیں تھا, یہ مقصد تھا, آپ سمجھے غلط. یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اصلا ہم نے بیان نہیں دیا تھا, ایک بات میری, ہمارے لفظوں سے کوئی بات ظاہر ہوئی, آپ اسی کو لے دوڑے, ہم نے تو یہ بیان ہی نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے نا, اسے کہتے ہیں ظہور. مثال دے رہا ہوں تقریب ذہن کے لیے. کوئی جملہ کہتا ہے انسان, اس سے کوئی بات ظاہر ہوتی ہے. جیسے میں کہوں مجھے شدت کی پیاس لگی ہے, تو میں نے ایک بیان کیا شدت کی پیاس لگی ہے, منتظمین پہ واجب ہو گیا کہ پانی لا کے رکھے میرے سامنے. واضح ہے, کہا نہیں میں نے کہ پانی لائیے, یا کسی بچے کو دیکھا میں نے کہا پانی لاؤ. اب پانی لاؤ میں نے کہہ تو دیا, یہ آرڈر ہے, حکم ہے, صیغہ امر کا ہے, لیکن وہ بچہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ واجب ہے میرے حق میں یا بہتر ہے, مستحب ہے. واضح ہے, پانی لاؤ میں نے کہا, لیکن ابھی پانی لاؤ کہنے سے یہ ثابت نہیں ہوا اس پر کہ یہ قطعی حکم ہے, حتمی ہے, واجب ہے. اگر میں نہیں لے گیا پانی تو گناہگار ہوں گا, یا یہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے, لے گئے تو بہت اچھا, نہیں لے گئے تو کوئی حرج نہیں. تو یہ ہے ظہور کی حد. اور اب تیسری حد کیا آتی ہے, میں کہتا ہوں تم پر واجب ہے کہ یہاں لا کر ایک گلاس پانی رکھو. فرق ہوا نا, اب یہ ہے بیان, یہ ہے بیان. اب قرآن مجید میں آئیے, عبادات کی اپنی اہمیت ہے, لیکن اکثر عبادتیں उसके सिलसिले में सेगे अम्र इस्तेमाल हुआ है, सेगे अम्र इस्तेमाल हुआ है। अकीम उस सलात, नमाज कायम करो, ठीक है ना। अब हम अकीम उस सलात ये समझते हैं कि ये अम्र है, लफ्ज अम्र उसमें आया नहीं, अम्र कहते हैं हुक्म को, इतनी बात समझ में आ रही है, अम्र कहते हैं हुक्म को, लेकिन लफ्ज अम्र आया नहीं है उसमें, इसीलिए बहुत सी जगह सेगा इस्तेमाल होता है अम्र का लेकिन लफ्ज अम्र नहीं होता है, तो नतीजतन इख्तिलाफ हो जाता है कि यहां इससे वाजिब मुराद है या मुस्तहब मुराद है, ठीक है, या नहीं का सेगा आता है, नहीं का लफ्ज नहीं आता, नहीं का सेगा आता है, तो जब नहीं का सेगा आता है तो ये इख्तिलाफ हो जाता है कि आया ये हुर्मत पर दलालत करता है या कराहत पर, हराम है या मकरूह है। टेक्निकल बहस अगर इतनी वाजे हो गई तो अब मैं ये आयत पढ़ रहा हूं, यहां सिर्फ सेगा अम्र का नहीं है, लफ्ज अम्र है, और सेगा नहीं का नहीं है, लफ्ज नहीं है। सूरह मुबारक नहल की आयत है, इन्ना अल्लाह, बेशक अल्लाह, बितहकीक अल्लाह, लफ्ज इन्ना से शुरू हो रहा है, इन्ना अल्लाह या अमोरो अम्र करता है, अल्लाह इन्ना अल्लाह या अमरो, अल्लाह अम्र करता है, हुक्म करता है, किस चीज का, बिल अदल, आदल का हुक्म करता है, वल एहसान और एहसान का हुक्म करता है, व ईता दिल कुर्बा और रिश्तेदारों के हक को अदा करने का हुक्म करता है, अम्र करता है, व यनहा और मना करता है, नहीं करता है, हराम करार देता है, अनिल फहशा फहश बातों से, वल मुनकर मुनकरात से, वल बागी और बागी की हरकतों से, यइज़ुकुम और तुम्हें अल्लाह वाज करता है, लअल्लकुम तज़क्करून। यहां पर लफ्ज आम्र और नहीं आया, हमारी रिसालाए अमलिया में तौज़ीहुल बसाइल में किताबुल अदल है, अदल के अहकाम है, जैसे पहारत के अहकाम है, अदल के अहकाम है, पूरे रिसाले अमलिया में कहीं एक जगह पर पेश नमाज के शरायत में या काजी के शरायत में या गवाही देने वाले के शरायत के जिम्न में कहीं एक सतर या डेढ़ सतर में यह बात आती है कि आदल क्या है, अदालत की तारीफ क्या है। अल्लाह हुक्म दे रहा है, इन अल्लाह या अमोरो कौम, इन अल्लाह या अमोरो बिल आदल, अल्लाह अम्र कर रहा है आदल का। हमारे पास आदल के तफसीली अहकाम होने चाहिए, वल एहसान, एहसान के तफसीली अहकाम होने, जैसे सलात के अहकाम है, जैसे सौम के अहकाम है, जैसे जकात के अहकाम है, ऐसे ही आदल के अहकाम, ऐसे ही एहसान के अहकाम होने चाहिए। हैं किताबुन निकाह के जिम्न में, किताबुन निकाह के जिम्न में एक जिमनी चैप्टर लिख दिया जाता है बीवी के नान नफके का, लेकिन यहां जो ईताए ज़िल क़ुर्बा वाजिब करार दिया है अल्लाह ने, कहीं एक्सप्लिसिटली बहुत वजाहत के साथ तौज़ीहुल मसाइल में लिखा हुआ है बाप के अहकाम बेटे पर क्या है, बाप के हुकूक क्या है, माँ के हुकूक क्या है, माँ के रिश्तेदारों के हुकूक क्या है, किसके औलाद के हुकूक क्या है, रिश्तेदारों में ज़िल क़ुर्बा की तारीफ क्या है और उनके मरातिब क्या है और उनके हुकूक क्या है, वाजिब क्या है, मुस्तहब क्या है, हराम क्या है, मकरूह क्या है, नहीं है। और ये कुरान की आयत मौजूद है कुरान मजीद में, इन्ना अल्लाह, इन्ना बितहकीक, यकीनन बेशक बिला शुबा अल्लाह सुभान व तआला आम्र करता है, किस चीज का, आदल का, एहसान का, व ईताइज़ुल क़ुर्बा और रिश्तेदारों के हक को अदा करने का। हमारे माशरे में नमाज पढ़ी जाती है बहुत, और कभी कभी बहुत से लोग नमाज को हक जाया करने का वसीला बना लेते हैं। बीवी घर पे इंतजार कर रही है, आपके दिल में बीवी की तरफ से कोई कुदूरत है, आप जाके रात भर मस्जिद में इबादत कर रहे हैं। जब बीवी कहती है भाई घर में भी आपकी जरूरत है, तो आप कहते हैं कि अल्लाह की इबादत से रोकती हो, जहन्नमी हो तुम, गजब खुदा का, कहर खुदा का, उसे डांटते भी हैं और बस चलता है तो मारते भी हैं। कितने दाढ़ी वाले और सजदे के निशान वाले ऐसे हैं कि जिनके घरों में बीवियों को वो मारते हैं,
یہ انسانیت نہیں. یہ
کیا فرما رہے ہیں؟
یہ انسانیت نہیں ہے. یہ نہ دین ہے نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے نہ انسانیت ہے, یہ حیوانیت ہے. حیوان ہے وہ شخص جو بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھائے بغیر جواز شرعی. حیوان ہے وہ شخص. کہاں کون سی آیت قرآن مجید کی اجازت دیتی ہے کہ آپ جب چاہیں چھوٹی بڑی باتوں پہ بیوی کو ماریں یا بیوی کو جھڑکیں, ایون قہر کریں, اسے غصہ اتار دیں اس پر, ساری دنیا کا غصہ اتارنے کے لیے بس یہ غریب بیچاری آپ کو مفت میں مل گئی ہے. یہ سب قدروں, یہ سب گھر سے لے کے اور پارلیمنٹ میں تو بعد میں پہنچیں گے نا, پہلے تو گھر میں امن پیدا ہو جائیں. اب میں وہ روایت ذکر کر دوں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ نماز, روزہ, حج, یہ سب جو بد اخلاقی کریں گے ہم اسے نہیں بخشوا سکتا. یہ روایت صحیح سند کے ساتھ اور بہت سی ایک سے زیادہ معتبر سندوں کے ساتھ سنی شیعہ تمام کتابوں میں حدیث کی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ ایک صحابی تھے جلیل القدر, جلیل القدر صحابی, فریقین کے نزدیک محترم, شیعہ سنی سب کے نزدیک ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس دنیا سے اٹھے, اس لیے ان کے خاتمہ بالخیر ہونے کا کوئی شبہ نہیں ہے. شبہ ان میں ہے جو رسول کے بعد زندہ رہے اور رسول سے بے وفائی کی. لیکن جو رسول کی زندگی میں وفاداری کے ساتھ شرط وفا نبھاتے ہوئے اٹھ گئے ان میں سے وہ ایک بزرگ ہیں, حضرت سعد. رسول اللہ نے خود ان کے جنازے میں شرکت فرمائی اور یہ کہا کہ 70,000 فرشتوں نے مشایعت جنازہ میں شرکت کی ہے. 70,000 ملائکہ نے, فرشتوں نے اس صحابی کے جنازے میں مشایعت کی ہے, کاندھا دیا ہے, جنازے کے جلوس میں شریک رہے ہیں, قبر تک پہنچایا ہے. اور جب دفن کر دیے گئے یہ سعد تو پیغمبر نے فرمایا کہ جلدی سے ہٹ جاؤ, اب سعد پر فشار قبر کا عذاب ہوگا. یعنی کیا؟ سب کو حیرت, یا رسول اللہ آپ نے شرکت فرمائی, آپ نے کاندھا دیا, 70,000 فرشتوں نے کاندھا دیا. کہاں وہ سب اس لیے تھا کہ یہ سورہ انا انزلنا بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے, یہ سورہ بقرہ پڑھا کرتے تھے, یہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے, یہ نمازیں پڑھتے تھے, تو اس کا اعزاز اللہ نے دیا, اس کا بدلہ دیا, فرشتوں کو بھیج دیا, سب کچھ کیا. مگر یہ سب اپنی جگہ, یہ گھر کے اندر اپنی بیوی بچوں سے بد اخلاقی بہت کرتے تھے, سخت مزاجی سے پیش آتے تھے بیوی سے, اس لیے زمین کا فشار اب ان پر اپنی سخت مزاجی کا اظہار کرے گا. اب یقین آیا آپ کو کہ بد اخلاقی کا گناہ ہماری نمازیں بھی بخشوا نہیں سکتی؟ کوئی نمازوں پہ غرور نہ کرے, روزے پہ تکبر نہ کرے. روزے پہ تکبر میں نے بہت دیکھا ہے. روزہ ہیں, بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے اور خاندان بھر پہ غصہ اتار رہے ہیں. کبھی کبھی تو بچوں کو سمجھاتے ہوئے دوسرے بزرگوں کو دیکھے, دیکھو آج بابا سے بات نہ کرنا, ان کے سامنے نہ جانا. کیوں؟ آج روزہ رکھا ہے انہوں نے. آج روزہ رکھا ہے, کیا معنی ہوتے ہیں, کیا معنی ہوتے ہیں روزہ رکھا ہے؟ روزہ رکھا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اخلاق سب بالائے طاق, مہر و محبت بالائے طاق, لطف و رافت بالائے طاق, اب وہ صرف قہر سے کام لیں گے؟ وہ جو انگزائٹی ہوتی ہے بھوک اور پیاس میں وہ اترے گی بچوں پر؟ یہ نقص ہے ہمارے اخلاق کا اور شعور اقدار کا اور ہمارے شعور احسان کا. اب ایک جہت اور, علم اخلاق پر جتنے لوگوں نے کام کیا ہے، یہ سب دیکھیں زندگی سے جوڑتے رہیے گا، اپنے بچوں کو بھی، اپنے بچوں کو، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، ایک چیز یاد رکھیے گا، کبھی کسی کے سامنے نہ ٹوکیے گا اس کی غلطی پر، تنہا سمجھائیے گا، جب کوئی نہ ہو، وہ بچہ ہو، وہ بچی ہو اور آپ ہو، پھر پیار سے سمجھائیے، بیٹے یہ بری بات ہے، یہ حرام ہے یا مکروہ ہے یا گناہ ہے یا بد اخلاقی ہے، یہ کام تم نہ کیا کرو، دیکھو تم نے فلاں موقع پر بھری بزم میں ایسا کیا تھا، یہ مناسب نہیں ہے، لیکن بھری بزم ہی میں انہیں ٹوکنا مناسب نہیں ہے. یہ سب سکھایا ہے کس نے ہمیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عملی اخلاقیات ہے، تھیوریٹیکل ایتھکس سے کو اور پریکٹیکل ایتھکس کو، اپلائیڈ ایتھکس کو ملا جلا کے میں عرض کر رہا ہوں. نہ بیوی پہ آپ بد اخلاقی بیوی سے کرنے کی اجازت دی ہے شریعت نے، اور نہ بچوں سے بد اخلاق، آپ کے بچے ہیں، آپ کی اولاد ہے، مگر اولاد سے بد اخلاقی کی اجازت نہیں دی گئی ہے. اللہ نے اولاد عطا کیے تاکہ حسن اخلاق کے ساتھ ان سے پیش آئیں. اب میں ایک قدم اور آگے بحث کو آگے بڑھاؤں، یہ سب بحثیں تھیوریٹیکل بھی ہیں، طول تاریخ میں یہ بحثیں اگر سلیقے سے لکھ لی گئیں اور شائع ہو گئیں تو یہ بحثیں بڑی اہمیت رکھیں گی انشاءاللہ. اب تک ایک لفظ عام ہے اور وہ لفظ ہے اخلاق. علم کو بھی کہتے ہیں علم الاخلاق، لیکن اگر میں یہ معروضہ پیش کروں آپ کے سامنے کہ قرآن مجید نے علم الاخلاق کا نام اس سے بہتر عطا کیا ہے ہمیں، اور وہ علم الاحسان. اخلاق کے بجائے قرآن مجید کی روشنی میں جو علم مرتب ہوگا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں علم الاحسان، وہ بھی قرآنی معنی میں احسان، نہ کہ اردو والے معنی میں. قرآنی معنی میں احسان کسے کہتے ہیں؟ میں یہاں پہ چند آیتیں آپ کو اور گزارش کروں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے. دیکھیے قرآن مجید میں سب سے پہلے تو لفظ احسان یہیں آیا. توجہ رکھیے گا، بحث فکری بھی ہے اور عملی بھی ہے اور قرآنی بھی ہے اور عرفانی بھی ہے. یہ آپ حضرات کو اس کی اطلاع ہوگی کہ جب تصوف کی بحث ہوتی ہے اور سوال کیا جاتا ہے کہ تصوف اسلام میں ہے یا نہیں ہے، اسلامی تصوف کے معنی کیا ہیں، لفظ تصوف کہاں سے آیا، پورا یہ تصوف کا لٹریچر کہاں سے آیا، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تصوف وہی ہے، چونکہ لفظ تصوف قرآن میں نہیں آیا ہے. وہ کہتے ہیں تصوف وہی ہے جسے قرآن نے احسان سے تعبیر کیا ہے، قرآن نے بھی اور حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت کی زبان پہ لفظ احسان آیا، اب پھر وہی بات ہوگی جو میں نے ممبر پہ پہلے اشرے میں کہی کہ ہمارے بہت سے علوم قرآن سے دور ہو گئے، ہم نے اپنی اصطلاحیں ترجیح دی اور قرآنی اصطلاحوں کو ترجیح نہیں دی. جب قرآن لفظ احسان استعمال کر رہا ہے تو ہمیں بدل کے لفظ تصوف استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا لفظ احسان کوئی برا لفظ ہے، ناگوار لفظ ہے، اس میں کوئی تنافر صوتی ہے، کوئی ثقل ہے، ثقالت ہے ادا کرنے میں یا سننے میں، حروف میں اس کے تنافر ہے یا لفظ میں تنافر ہے، کیا ہے؟ کیوں ہم نے لفظ احسان کو فراموش کر دیا؟ اصل ہمارے یہاں علم الاحسان ہونا چاہیے، قرآنی کلمہ. ایک تو یہاں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ بے شک اللہ تمہیں
امر فرماتا ہے, حکم دیتا ہے, صاف صاف حکم ہے اس کا, عادل کا اور احسان کا. اب دیکھیں کہ لفظ احسان کو ڈیفائن کریں تو پھر قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں کہاں کہاں لفظ احسان ملتا ہے. دیکھیے خانوادے میں سب سے پہلے مسئلہ تو میاں بیوی ہی کا آتا ہے نا. قرآن مجید کی آیت ہے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا. یہ آیت آگے تک چلتی ہے, لیکن یہاں پر او تصریح باحسان, احسان کا لفظ آیا. میاں بیوی میں اگر اختلاف ہے, اچھی نہیں نبھ رہی ہے, طے ہو گیا, بیٹھے سر جوڑ کے سمجھنے کی کوشش کی, سمجھانے کی کوشش کی اور بالآخر بات نہیں بنی اور جدائی پر معاملہ آ گیا, تو دو مرتبہ تمہیں اختیار دیا جاتا ہے جدائی کا. اب طلاق مرتان, دو مرتبہ طلاق دیا. فامساکم بمعروف, اس کے بعد چاہے تو پھر ساتھ میں رکھو معروف کے ساتھ یعنی نیکی کے ساتھ. اللہ اکبر. او تصریح باحسان, یا انہیں چھوڑ دو, آزاد کر دو احسان کے ساتھ. وہی لفظ احسان ہے, معروف اور احسان. یہ میاں بیوی کے تعلق سے ہے. اچھا, اب دوسرا مرحلہ آتا ہے اولاد اور والدین کا. فیملی ویلیوز میں, فیملی افیئرس میں والدین اور اولاد. جہاں گھر میں بہو آئی تو یہ شکایت ہوتی ہے کہ صاحب بیٹے نے ماں باپ کی طرف سے نظریں پھیر لیں, اور بہوؤں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ بیٹا تو ہماری طرف سے نظریں پھیرے رہتا ہے, ماں کا چہرہ دیکھتا رہتا ہے ہمیشہ, یا باپ کے زیر فرمان رہتا ہے. ادھر بیوی کے ساتھ احسان کا لفظ آیا, اور ادھر وعبد اللہ, اللہ کی بندگی کرو. سورہ نساء آیت نمبر غالباً 26 ہے یا 36 ہے, معاف کیجیے گا. وعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, بندگی کرو. ولا تشرکوا بہ شیئا, اور اللہ کی ذات میں ذرا بھی شرک نہ کرنا, ٹھیک ہے. وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان. وہاں مطلق حکم ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بیوی میاں کے جھگڑے میں بھی میاں کو حکم دیا بیوی کے ساتھ کیا کرو؟ احسان. والدین اور اولاد کے معاملے میں کیا کرو؟ احسان. دیکھ رہے ہیں آپ, قرآن مجید بار بار لفظ احسان لے کے آ رہا ہے, لفظ اخلاق لے کے نہیں آ رہا ہے, لفظ احسان لے کر آ رہا ہے. لفظ اخلاق کی اپنی جگہ ہے, لفظ احسان کی اپنی جگہ ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے مقامات ہیں, ہمیں اجازت دیجئے کہ چند مقامات اور گزارش کروں. سورہ انعام چھٹا سورہ ہے, آیت نمبر 151 ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. خلاصہ مضمون آیت یہ کہ اللہ پہ شرک نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اچھا کچھ اور ساتھ دیجئے. سورہ مبارک ہے توبہ. اب معاشرے کی بات آ گئی ہے, ابھی فیملی کی بات تھی, اب معاشرے کی بات ہے. اسلامی معاشرہ, اسلامی معاشرے کے لیے رول ماڈل کے طور پر, مثالی کرداروں کے طور پر, ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور سبقت کرنے والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, سابقون اولون کا تذکرہ ہوا، مہاجرین و انصار کا تذکرہ، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کرتے ہیں احسان کے ساتھ. لفظ احسان بار بار آ رہا ہے، نہ جانے کتنے مقامات پر. یہ دیکھیں سورہ مبارکہ احقاف، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ احقاف بھی قرآن مجید میں وہ سورہ ہے جسے ہم سورہ حسین ابن علی کہہ سکتے ہیں. قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورہ فجر، جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سورہ حسین ابن علی ہے. ایک سورہ احقاف ہے، اور اس میں بھی جناب حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک خاص تعلق ہے اس سورہ کو. اس میں یہ آیت ہے وَوَفَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو وَوَفَّيْنَا الْمُسْلِمَا وَوَفَّيْنَا الْمُؤْمِنَا نہیں وَوَفَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو تاکید کی ہے، وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرے، احسان سے پیش آئے. لفظ احسان دیکھ رہے ہیں آپ کہاں کہاں ہیں قرآن مجید میں. ان تمام جگہوں پہ لفظ اخلاق نہیں آ رہا ہے، لفظ احسان آ رہا ہے. احسان کے بالکل لغوی معنی اگر کیے جائیں تو کہتے ہیں اچھا کرنا، احسن الیہ یعنی اس کے ساتھ اچھا کیا، یعنی اچھا سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا. اچھے برتاؤ کا نام قرآن مجید میں احسان ہے، توجہ فرما رہے ہیں، اچھا برتاؤ. ہماری اردو میں احسان کے معنی ہے کسی محتاج کی ضرورت کو پورا کرنا اور ود ان بریکٹ اس پر موقع پا کر احسان بھی جتانا، ہے نا؟ تقریباً معنی میں ڈیفینیشن میں شامل ہو یا نہ ہو، کرتے ہم لوگ یہ ضرور ہیں. احسان جتانا محاورے میں آ گیا ہے، احسان جتانا. یہاں جتانے کا مفہوم ہے ہی نہیں اس میں، یہ انسان کی اپنی کوالٹی ہے، انسان کی اپنی خوبی ہے کہ وہ اچھا برتاؤ کر رہا ہے، دیٹس آل. ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، اس کا نام ہے احسان. اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ، اس کا نام ہے احسان. بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ، اس کا نام ہے احسان. اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اچھا برتاؤ، اس کا نام ہے احسان. تمام عالم بشری کے ساتھ اچھا برتاؤ، اس کا نام ہے احسان. اپنے گھر میں پالے ہوئے جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اس کا نام ہے احسان. جس زمین پر ہم رہتے ہیں، جو زمین ہمارا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، اس زمین کے ساتھ اچھا برتاؤ، اس کا نام ہے احسان. توجہ ہے، احسان. ہمیں اچھا برتاؤ کرنا ہے تمام کائنات کے ساتھ، کرنا ہے، واجب ہے یہ، واجب ہے یہ. اس کی فقہ مرتب ابھی پورے طور پہ نہیں ہوئی ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، سیرت معصوم میں ہے، سنت معصوم میں ہے، مگر ہم جیسے طالب علموں کی کوتاہی یہ ہے کہ ابھی ہم نے احسان کی توضیح المسائل مرتب نہیں کی ہے. کرنا ہے اور پھر اسے برتنا ہے، عدل و احسان. اور اگر ہم یہ برتیں تو دین اور مذہب نے جائز یا ناجائز جہاں جہاں انسانی برادری کو تقسیم کیا ہے، وہ دیواریں خود بخود ٹوٹیں گی اور وہ وحدت پیدا ہوگی عالم بشری میں جو منظور نظر الہی ہے. اللہ تفرقہ نہیں چاہتا، اللہ وحدت چاہتا ہے. اب ایک جہت اور، وہ جہت یہ ہے، قرآن مجید میں اگر نظریاتی بحث کریں، اخلاق، علم اخلاق، فلسفی، مورل فلسفی، موٹے موٹے الفاظ، تو بحث کو الجھانے کے لیے تاکہ وہ کتابوں سے آگے سینوں میں نہ اترنے پائے، تو بہت گنجائش ہے. اس وقت کوشش یہ ہے کہ ہمارے سینوں میں اترے یہ بات. جو مکاتب فکر ہیں اخلاق کے. ایک وہ روایت چلی آ رہی ہے جو یونان سے چلی ہے. اکثر علوم آپ دیکھیں گے فلسفی کی جب بھی ہسٹری لکھی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلسفی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے کہاں سے؟ یونان سے. سب سے پہلے نام آتا ہے کس کا؟ سقراط، سوکریٹس، اس کے بعد پلیٹو، اس کے بعد ارسٹوٹل. پلیٹو جو ہیں وہ سوکریٹس کے شاگرد تھے، اور ارسٹوٹل جو ہیں وہ پلیٹو کے شاگرد تھے. سقراط کے شاگرد افلاطون، افلاطون کے شاگرد ارسطو، اور ارسطو سے لے کر اب تک جو ہمارے پاس زیادہ تر علم ہے، قدیم علم جو روایت ہے، وہ ارسطو کے بنائے ہوئے ڈھانچوں پر ہم نے تھوڑا بہت تزئین کاری کی ہے، زیادہ تر یہی ہوا ہے. چنانچہ منطق، لاجک جسے کہتے ہیں، لاجک کا نام ہی ہے منطق ارسطوئی، منطق استنباطی یا منطق ارسطوئی. اسی طرح جو علم اخلاق ہے وہ بھی تقریباً وہی ہے جو افلاطون اور ارسطو سے علم ہم تک چلا آ رہا ہے. اصل سر چشمہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ ہیں. اللہ کے نبی، اللہ کے بھیجے ہوئے رہبر، وہ اصل سر چشمہ ہیں، لیکن انسانی تاریخ جو ہے علوم کی وہ جا کے منتہی ہو جاتی ہے ارسطو، افلاطون اور سقراط پر. ان لوگوں نے نفسیات کا اپنے طور پہ مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد علم اخلاق مرتب کیا. تو یہ دیکھا کہ انسانی نفس میں، انسان میں، انسان، عام انسان کی بات ہو رہی ہے، انسان میں، انسانی نفس میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں. تو دیکھا انسان میں اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک طلب ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، شہوت ہوتی ہے، غذا، بھوک لگتی ہے، اور مختلف شہوتیں ہوتی ہیں. تو کہا گیا کہ انسان کے اندر ایک نفس شہوانیہ بھی ہوتا ہے، یعنی جو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور طلب پیش کرتا ہے، وہ نفس شہوانیہ ہے. دوسری چیز یہ دیکھیے کہ یہ نفس جو ہے وہ جناب والا اپنے دفاع میں غیظ و غضب بھی اس میں پیدا ہوتا ہے. جب کوئی حملہ کرتا ہے تو یہ اپنے کو بچانے کے لیے اس کے اندر قیش اور غصہ اور غضب بھی ہوتا ہے. تو کہا نفس انسانی میں ایک نفس ایسا بھی ہے کہ جو اس میں قہاریت پائی جاتی ہے. ایک وہ ہے کہ جس میں علم اور حکمت کی طلب ہوتی ہے نفس انسانی میں، تو ایک شعبہ نفس انسانی کا وہ ہے. ان کا یہ تین چیزیں خاص ہیں. نفس انسانی میں غضب ہوتا ہے، نفس انسانی میں طلب ہوتی ہے، نفس انسانی میں ادراک اور شعور اور علم ہوتا ہے، اور اس کی طلب ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اسی کو سامنے رکھ کر علم اخلاق مدون کیا، اور کہا طلب جو ہے اگر حد سے کم ہو تو بد اخلاقی ہے، حد سے زیادہ ہو تو بد اخلاقی ہے، اگر حد میں رہے تو اخلاق ہے. ٹھیک ہے نا؟ جسم کو باقی رکھنے کے لیے کھانا ضروری ہے، لیکن اگر اچھا خاصا آدمی مولوی کی طرح کھانے لگے تو شاید بد اخلاق کہلائے. دیکھیے میں مزاحن جو باتیں کہتا ہوں، اپنے کو تیر کا نشانہ بناتا ہوں، آپ برا نہ مانیے گا. طلب حد اعتدال میں رہے تو اسے کہتے ہیں عفت. کیا کہتے ہیں؟ عفت. اسی طرح جو دفاع کا پہلو ہے، غیظ و غضب کا پہلو ہے، اگر وہ حد اعتدال میں رہے تو اسے کہتے ہیں شجاعت. اور اگر علم کی طلب حد اعتدال میں رہے تو اسے کہتے ہیں حکمت. تو پورے علم اخلاق جو ارسطو سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، اور ہماری اسلامی کتابوں میں اور اسلامی درسگاہوں میں بھی پڑھایا جا رہا ہے، اس میں اساس یہ تین چیزیں ہیں کہ ایک با اخلاق انسان میں تین چیزیں ہونی چاہیے: عفت، شجاعت،
حکمت اور ان تینوں کو بھی ایک خاص حد توازن پر ہونا چاہیے، اس لیے اس کے لیے لفظ عدالت بڑھایا گیا۔ تو چار بنیادی صفتیں ہوئیں۔ ہر انسان میں، کوئی عمارت چار ستون پہ کھڑی ہوتی ہے نا، تو خلق انسانی کی جو عمارت ہے وہ جن چار ستونوں پہ کھڑی ہے، وہ ایک ستون ہے عفت، ایک ہے شجاعت، ایک ہے حکمت، ایک ہے عدالت۔ ٹھیک ہے، یہ چار بنیادی اوصاف ہیں کہ جو کوئی انسان دنیا میں ان اوصاف کی نہ برائی کر سکتا ہے، نہ اس سے نفرت کر سکتا ہے، نہ اس سے بیزاری کر سکتا ہے، نہ اسے غیر ضروری قرار دے سکتا ہے۔ واضح ہیں یہ باتیں۔ اس فقیر کا ایک معروضہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو سامنے رکھیں اور احادیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے رکھیں، تمام انبیاء کے ارشادات کو سامنے رکھیں، اور ہم صرف ارسطو کی بات تک محدود نہ رہیں، تو چار کو ایک تک بھی لایا جا سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے فزکس کی دنیا میں بیسک فورسز چار بتائی جا رہی تھیں ایک عرصے سے، ہیں کیا تھی؟ الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے، اور کیا ہے؟ نیوکلیئر فورس ہے، ویک نیوکلیئر فورس ہے، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ہے، یہ سب فورسز ہیں نا۔ اب بعد میں اس پہ کام ہو رہا تھا یونیفیکیشن آف دی فورسز پر۔ اسی طریقے سے یہ جو چار صفتیں ہیں، شجاعت، عفت، عدالت، حکمت، ان کی یونیفیکیشن کی فکر کیجئے۔ کوئی ایک جوہر نفس میں ایسا پیدا ہو جائے کہ تمام اوصاف پروان چڑھیں، اگر یہ کوشش کی جائے تو ہمیں قرآن رہنمائی ضرور کرے گا، اور اس علم اخلاق کا نام علم احسان ہوگا، اور وہ ارسطوئی اخلاق نہیں کہلائے گا، توحیدی اخلاق کہلائے گا۔ اس فقیر کی یہ کوشش ہے کہ ہم توحیدی علم اخلاق تک پہنچے یا علم احسان قرآنی تک پہنچیں، اور پھر اس علم احسان قرآنی کو اس اسلوب میں بیان کیا جائے کہ تمام عالم بشریت کے لیے قابل استفادہ ہو، تمام انسانی قدروں کی تفسیر و تبیین و تشریح ہو، اور ایسے اصول و ضوابط مدمن کیے جائیں کہ جو میں نے پھر عرض کیا قرآن میں موجود ہیں، سیرت میں موجود ہیں، سنت معصوم میں موجود ہیں، کلام معصوم میں موجود ہیں۔ نہج البلاغہ اٹھائیے قرآن کے بعد، صحیفہ سجادیہ اٹھائیے، دعائے مکارم الاخلاق اٹھائیے، دعائے اعتذار اٹھائیے، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں علم اخلاق اور علم تزکیہ نفس اس کاملیت کے ساتھ موجود ہے کہ ہمیں کہیں کسی اور کے سامنے جا کر دریوزہ گری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود اپنی اس روحانی اور مقدس میراث کا مطالعہ کریں اور برتیں زندگی میں۔ جب تک برتیں گے نہیں، اس وقت تک کوئی کامیابی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اسی جملے پر میں اپنی بات کو روک رہا ہوں، اور بلکہ ختم کر رہا ہوں اس وقت۔ اب تھوڑی دیر گفتگو آپ کے سوالات و جوابات کی شکل میں آگے بڑھے گی، اور جو کچھ بحثیں رہ گئیں وہ آئندہ تحریر یا تقریر کے ذریعے سے جاری رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا سوال ہے، اور پوری بحث سے مربوط، گفتگو سے جڑا ہوا سوال ہے۔ انسانی اقدار کو بنانے سنوارنے میں کون سے عوامل بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، اور ان میں سب سے مؤثر کون سا ہے؟ اسی طرح ان کو تباہ کرنے میں کون سے عوامل ہیں، اور ان میں سب سے مؤثر کون سا ہے؟ قرآنی نقطہ نظر سے، اسلامی نقطہ نظر سے، مصطفوی نقطہ نظر سے، دو الفاظ ہیں۔ ابھی جو میں نے کہا، ہمیں توحیدی نظام احسان و اخلاق کو اگر سامنے رکھنا ہو تو خود توحید، اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان تمام اچھے اقدار کی پرورش کرتا ہے، اور شرک وہ ہے جو تمام اقدار کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ شرک اور توحید سے جوڑنا اس لیے ضروری ہے تاکہ واقعاً دینی حقائق اور ایمانی حقائق زندگی کا حصہ بنیں، صرف محراب و ممبر کئی جاگیر بن کر نہ رہ جائیں۔ جیسے وہ پرانی رسمیں تھیں شادی بیاہ کے موقع پر، یا خاص جب منتیں مانتے تھے بزرگ، تو وہ گلگلا اور کچھ میٹھا اور کچھ رحم اور کیا کیا چیزیں بنا کے مسجد کے تاک میں لے جا کے رکھ کے نظر دے کے چلے آتے تھے۔ آج ہمارا دین مسجد کے تاک میں سجا ہوا ہے، ہماری زندگی میں وجود نہیں رکھتا۔ ہمارے زندگی میں توحید سانس لے اور شرک ہم سے دور ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاقی اقدار کو توحید پر استوار کریں اور شرک کے ذریعے سے ان اقدار کو تباہ اور برباد ہونے سے بچائیں۔ وعدہ تو میں نے کیا تھا کہ دیر تک گفتگو کروں گا، مگر اب نماز بھی قریب ہے اور سینے میں درد ہو رہا ہے۔ اب میں ذرا سا معذرت چاہتا ہوں، سوال روک لیں گے۔ یہ سوال ہے کہ نفس، روح، ضمیر اور باطن میں کیا فرق ہے؟ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے وجود کا جو ایگزسٹنس ہے نا، یہ انٹائر ایگزسٹنس، یہ مکمل جو وجود ہے ہمارا، اس وجود کا باطن روح ہے، ظاہر مادہ یا جسم ہے۔ روح ایک شے ہے، نفس ایک شے ہے، اور وہ روح الگ ایک حقیقت ہے جسے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں کہا گیا ہے، سورہ اسراء میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے رسول یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، کہیے کہ روح امر ربی ہے۔ اس روح کا تعلق بعض مفسرین نے اس روح سے کیا ہے جو سورہ مبارکہ انا انزلنا میں ہے، تنزل الملائکت والروح، وہاں اس روح سے۔ لیکن بیشتر مفسرین اس روح کو سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ روح انسانی ہی سے تعبیر کرتے ہیں، یہ الگ ایک علمی بحث ہے۔ لیکن روح ایک شے ہے، اور وہ پروگرام جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فطرت کو ودیعت کیا ہے، خلق جسے میں نے کہا، یا اقدار، وہ اسی روح کے اندر موجود ہے، نفس انسانی میں موجود ہے، صفات کی شکل میں، خصوصیات کی شکل میں، خصائص کی شکل میں، نفس کی پراپرٹیز یا ایٹریبیوٹس کی شکل میں۔ اس شے کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہی ہیں جو اقدار انسانی ہیں۔ یہیں پہ عرض کر دوں جہاں جو میں نے مین تقریر ختم کی ہے، کہ اگر ہم توحیدی موازین پر مرتب کرنا چاہیں علم اخلاق، تو جو نفس انسانی میں خوبیاں اور برائیاں ہیں ان کا رشتہ جا کے ملانا پڑے گا صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں جو صفات پائی جاتی ہیں اور جو صفات نہیں پائی جاتی، وہاں سے لے کر انسان کی ذات میں کیا صفتیں ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک پورا سلسلہ جب ہوگا تب علم اخلاق توحیدی مکمل ہوگا، اور علم احسان قرآنی اپنی مکمل شکل و صورت کے ساتھ سامنے آئے گا۔ یہ سوال اچھا ہے، مغالطے آتے ہیں کہ ہر نفس کو اگر نیکی اور بدی کا الہام کیا گیا ہے تو کیا یہ الہام تمام انسانوں کے لیے ایک جیسا ہے؟ بعض اوقات انسان اپنے غلط کاموں کو الہام سمجھتے ہوئے انجام دیتے ہیں،
ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں پر اپنی حجت تمام کی ہے، اور جو بنیادی الہام ہے نیکی اور بدی کا وہ بالکل یکساں ہے. اگر یکساں نہ ہو تو حجت تمام نہیں ہوگی، حجت تمام نہیں ہوگی. ماں باپ کا احترام، زوجہ کا احترام، سچ کو سچ کہنا، جھوٹ کو جھوٹ سمجھنا، حق کو حق سمجھنا، باطل کو باطل سمجھنا، سیاہ کو سیاہ سمجھنا، سفید کو سفید سمجھنا، یہ شعور تمام انسانوں میں یکساں طور پر ہے. اور بطور خاص دو الفاظ کی طرف اور دو حقائق کی طرف میں متوجہ کروں گا. ایک ہے صدق، صداقت، اور ایک ہے امانت. تمام اخلاقی چیزیں سمٹ کے ان دو الفاظ میں آ جاتی ہیں، صداقت اور امانت. وہی صفتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سیرت میں سب سے زیادہ نمایاں طور پر پیش کی، اور بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے مشرکوں سے، کافروں سے، ظالموں سے، ستمگاروں سے بھی اپنی صداقت کا اور اپنی امانت کا کلمہ پڑھوایا، کہ حضور کا لقب ہی پڑ گیا تھا الصادق الامین، الصادق الامین. اب اگر غور فرمائیے کہ تمام دنیا کے انسان، چاہے وہ جنگلوں میں وحشیوں کے طور پر رہنے والے ہوں یا متمدن شہروں میں مہذب زندگی بسر کرنے والے ہوں، ہر انسان یہ شعور ضرور رکھتا ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. سچ کو سچ سمجھتا ہے انسان. یہ بنیادی قدریں ہیں، یہ بنیادی الہامات ہیں جو نفس انسانی پر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائے ہیں. اگر الگ الگ ہو تو حجت تمام نہیں ہوگی حق سبحانہ و تعالی کی. لیکن یہ انسان ہے جو اپنی کج روی اور بد فطرتی سے حقائق کو مسخ کرتا ہے، اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور دوسروں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. بس کافی ضرور. میں یہ بحث ایسی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ یہ تمام سوال ہمیں دے دیجیے گا، ہم اس کا یقیناً جواب دیں گے. خواتین کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ جو شخص بیوی کو مارتا ہے اس کی بیوی کے لیے کیا حکم ہے، اس کی وضاحت کر دیں. سوال اہم ہے. مرد برداشت کریں گے؟ دفاع اپنی ذات سے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو قتل کرنا چاہتا ہے اور قتل کرنے کے ارادے سے حملہ آور ہوتا ہے، تو بیوی کو برابر کا حملہ کرنے کا حق دیتی ہے شریعت کہ وہ حملہ کر کے چاہے اسے قتل کر دے، اپنے نفس کو بچا لے. ٹھیک ہے، واضح ہو گئی بات. لیکن روز آنا نہ کیجیے گا کہ ایک تھپڑ شوہر نے لگایا تو دو تھپڑ آپ نے لگا دیا، یہ اچھی بات نہیں ہے. اس سے صلح نہیں ہوگی، معاملہ اور بگڑ جائے گا. قرآن نے مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دی ہے. مرد کو چاہیے کہ اس فضیلت کا غلط استعمال نہ کرے، اور عورت کو چاہیے کہ اس فضیلت کا اعتراف کرے اور اعتراف کرنے میں کوتاہی نہ کرے. مرد اگر گالی گلوچ کرتا ہے، یہ دیکھیے گالی دینا بھی شرافت انسانی کے خلاف ہے، اصل شرافت انسانی کے خلاف ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی حدیثیں سناتے وقت، پڑھتے وقت. پتہ نہیں آپ کا کیا حل ہوگا. بہت سے لوگ فحش گالیاں بکتے ہیں، یعنی جس سے دوسروں کی عزت اور حرمت پہ حرف آتا ہے اور نسب اور بد نسبی کا الزام دیتے ہیں. ایسی فحش گالیاں جو نسب تک پہنچے اور محرمات تک پہنچے، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ کہ جو شخص دوسرے کو اس طرح کی گالیاں بکتا ہے، غور کرو خود اس کا نسب کہیں خراب تو نہیں ہے؟ حدیث کا مضمون ہے جو میں نے عرض کیا ہے، بری گالیاں، ڈانٹنا ڈپٹنا، سمجھانا، اس کے لیے سخت الفاظ استعمال کرنا ٹھیک ہے، بھئی تم بے عقل ہو، جاہل ہو، سمجھدار نہیں ہو، یہ سب الگ بات ہے، لیکن اگر بات نسب تک پہنچی، کردار تک پہنچی، قذف تک پہنچی، آپ نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جیسے کنایتن یا صراحتن کسی کو کہا کہ وہ نعوذ باللہ بد کردار ہے، تو اس سے حد شرعی واجب ہو جاتی ہے آپ کے اوپر، حد شرعی واجب. اگر کوئی شخص کسی کو کہتا ہے کہ یہ زانی ہے یا زانیہ ہے، تو اس پہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے کہنے والے پر، خود زنا کرنے والے پر زنا ثابت ہو جائے تو 100 کوڑے ہیں، اور زنا کا الزام دینے والے پر اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو 80 کوڑے ہیں ازرو شریعت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ معمولی مسائل نہیں ہیں جس کی طرف سے غفلت برتی جاتی ہے اور نتیجہ یہ کہ معاشرے سے سعادت و برکت اٹھ جاتی ہے اور نحوستیں جو ہیں چھائی رہتی ہیں. دوسرا سوال بھی خواتین کی طرف سے آیا ہے کہ بچیاں اکثر ناراض ہوتی ہیں کہ ہمیں لڑکوں کی طرح اہمیت نہیں دی جاتی. دیکھیے ایسا نہیں ہے، لڑکوں کی طرح اہمیت دی جاتی ہے بلکہ لڑکوں سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. سب سے زیادہ ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ ہم پہلے لڑکی کی شادی کریں گے بعد میں لڑکے کی شادی کریں گے، اکثر یہ ہوتا ہے. تو اگر کسی گھر میں یہ ڈسکریمنیشن ہے تو یہ ماں باپ کی بد اخلاقی ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. لڑکی لڑکا دونوں برابر کا حق رکھتے ہیں، برابر کا اسٹیٹس رکھتے ہیں، برابر کے ان کے حقوق ہیں، برابر کی عزت ہے، برابر کی توقیر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. اور بلکہ ایک ڈسکریمنیشن یہ ہے، لڑکوں کو یہ شکوہ ہونا چاہیے کہ جس توجہ سے، جس اہتمام سے لڑکیوں کے کردار پہ نظر رکھی جاتی ہے، لڑکوں کے کردار پہ نظر نہیں رکھی جاتی، اس لیے لڑکے بگڑ جاتے ہیں. ماں باپ پہ فرض ہے کہ جس طرح لڑکیوں کے کردار پہ نظر رکھتے ہیں بالکل اسی طرح لڑکوں کے کردار پہ بھی نظر رکھیں، تاکہ معاشرے میں کسی قسم کے گناہ کا کی راہ باز نہ ہونے پائے. والسلام علیکم.